بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ والشمس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، آپ ریڈیو تہران کی رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ سمین، آپ ریڈیو تہران کے آرکائیو میں ہمارے ماضی میں نشر کیا گیا پروگرام بھی سماعت فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح سحر ٹی وی سے نشر ہونے والے مختلف پروگرام بھی ہماری ویب سائٹ پر سنے اور دیکھے جا سکتے ہیں. اسی طرح تازہ ترین خبریں بھی ہم اپنی اس ویب سائٹ پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں, لہذا تازہ ترین خبروں سے آشنائی کے لیے بھی آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سمعین, اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے, عالمی خبروں کے بعد نعت رسول مقبول, نعت رسول مقبول کے بعد پروگرام اسلامی تاریخ, اور آخر میں آپ سنیں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. شام کے امور میں روسی صدر کے نمائندے اور نائب وزیر خارجہ نے تہران میں ایران کے وزیر خارجہ سے شام کے حالات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے. غاصب سیونی فوجیوں کے جارحانہ اقدامات کے جواب میں بیت المقدس میں فلسطینیوں کی جوابی کاروائی کو تحریک حماس نے فطری اقدام قرار دیا ہے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع ہرنائی میں پیش آنے والے فائرنگ کے ایک واقعے میں کم سے کم 3 کارکن جام بحق ہو گئے. ہندوستان کی کسان تنظیموں نے اعلان کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے زرعی قوانین کی واپسی اور ایم ایس پی کی گارنٹی تک ان کی تحریک جاری رہے گی. افغانستان کی عبوری طالبان انتظامیہ نے ملک کی مشکلات کے حل کے لیے صوبائی معززین سے رجوع کیا ہے. اور حزب اللہ لبنان نے تحریک حماس کے بارے میں لندن کے فیصلے کو ہدف تنقید بنایا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. شام کے امور میں روسی صدر کے نمائندے اور نائب وزیر خارجہ نے تہران میں ایران کے وزیر خارجہ سے شام کے حالات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے. شام کے امور میں روسی صدر کے خصوصی نمائندے الیگزینڈر لاورتیوف اور روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ورشنین جو تہران کے دورے پر ہیں اتوار کو ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ملے اور شام کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. روسی وفد نے اسی طرح اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ کے سینئر مشیر علی اصغر خاجی سے بھی ملاقات کی. شام کے حالات پر ایران اور روس کا تعاون مسلسل جاری ہے اور دونوں ہی ممالک نے شام میں دہشت گردوں کے خلاف شام جنگ میں شامی حکومت کا ساتھ دیا ہے. غاصب سیونی فوجیوں کے جارحانہ اقدامات کے جواب میں بیت المقدس میں فلسطینیوں کی جوابی کارروائی کو تحریک حماس نے فطری اقدام قرار دیا ہے. قبل ازیں سیونی فوجیوں نے غرب اردن میں حملہ کر کے 10 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا. تحریک حماس کے ترجمان عبداللطیف القانون نے اتوار کو بیت المقدس میں 2 فلسطینی نوجوانوں کی جوابی اور استقامتی کارروائیوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی کارروائیاں سیونی غاصبوں کے خلاف ملت فلسطین کے انقلاب جاری رہنے, فلسطینیوں کے ناقابل شکست ہونے اور سیونی حکومت کی ناتوانی پر تاکید کی ہے. حماس کے ترجمان نے کہا کہ سیونی غاصبوں کے خلاف فلسطینی استقامت اس وقت تک بھرپور طریقے سے تمام وسائل کے ساتھ جاری رہے گی جب تک مد نظر آداب حاصل اور غاصب سے انہی حکومت نابود نہیں ہو جاتی۔ میڈیا ذرائع نے بیت المقدس کے قدیم محلے میں مسجد الاقصیٰ کے قریب دو فلسطینی جوانوں کی شہادت پسندانہ کارروائی میں چار سینی فوجیوں کے زخمی ہونے کی خبر دی۔ اس رپورٹ کے مطابق شہادت پسندانہ کارروائی انجام دینے والے دو فلسطینی نوجوانوں میں سے ایک سینی فوجیوں کی گولی سے شہید ہوا، جبکہ دوسرا فلسطینی موقع سے بچ نکلنے میں کامیاب رہا۔ قدس کے فلسطینی ٹی وی چینل نے بھی اعلان کیا کہ مسجد الاقصیٰ کے قریب انجام پانے والی اس شہادت پسندانہ کارروائی میں چار سینی فوجی زخمی ہو گئے، جن میں سے ایک کی حالت بہت خراب ہے اور اس کی کلینیکل موت واقع ہو جانے کی رپورٹیں مل رہی ہیں۔ اس سے قبل سینی فوجیوں نے غرب اردن میں شہر رام اللہ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک صحافی اور دسیوں فلسطینی زخمی ہوئے۔ سینی حکومت کے دشمنانہ اقدامات ایسے عالم میں جاری ہیں کہ اکثر فلسطینی استقامتی گروہ نے غرب اردن اور بیت المقدس میں فلسطینیوں کے خلاف کسی بھی طرح کے جارحانہ اقدامات کے بارے میں انتباہ دیا ہے۔ دوسری طرف تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے اعلان کیا ہے کہ اس تحریک کی پہلی ترجیح مسئلہ فلسطین کا تحفظ اور کسی بھی بہانے ملت فلسطین کے حقوق کو پامال نہ ہونے دینا ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ تحریک حماس کی دوسری ترجیح استقامتی محاذ کا استحکام برقرار رکھنا اور مختلف میدانوں میں اس کی توسیع ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع ہرنائی میں پیش آنے والے فائرنگ کے ایک واقعے میں کم سے کم تین کانکن جام بحق ہو گئے۔ مقامی سیکیورٹی حکام کے مطابق فائرنگ کا یہ واقعہ ضلع ہرنائی کے علاقے شاہروغ میں پیش آیا، جہاں مسلح افراد نے ایک کان میں کام کرنے والوں پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ میں تین کانکن جام بحق ہو گئے، جن کی میتیں مقامی اسپتال پہنچائی گئیں۔ یہ پہلی بار نہیں ہے جب پاکستان کے صوبے بلوچستان میں کانکنوں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا ہو۔ 24 اگست کو کوئٹہ کے نوائی علاقے مارواڑ میں بھی نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں کوئلے کی کان میں کام کرنے والے تین کانکن مارے گئے۔ اس سے پہلے 3 جنوری کو بلوچستان کے ضلع بولان کے علاقے مچھ کی ایک کان میں کام کرنے والے 11 کانکنوں کو مسلح افراد نے اغوا کرنے کے بعد کچھ دور لے جا کر ذبح کر دیا۔ مرنے والے کانکنوں کا تعلق کوئٹہ کے شیعہ ہزارہ برادری سے تھا۔ اس واقعے کی ذمہ داری دہشت گرد گروہ داعش نے قبول کی تھی۔ ہندوستان کی کسان تنظیموں نے اعلان کیا کہ پارلیمنٹ کے ذریعے زرعی قوانین کی واپسی اور ایم ایس پی کی گارنٹی تک ان کی تحریک جاری رہے گی۔ جمعے کو ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی کے اس اعلان کے بعد وہ تینوں زرعی قوانین واپس لے رہے ہیں۔ اتوار کو کسان تنظیموں کے تحت نے اعلان کیا ہے کہ جب تک پارلیمنٹ کے ذریعے زرعی قوانین واپس نہیں لیے جاتے اور ایم ایس پی کی گارنٹی نہیں دی جاتی، اس وقت تک ان کی تحریک جاری رہے گی۔ دہلی کے سنگو بارڈر پر متحدہ کسان مورچے کے اجلاس کے بعد یہ اعلان کیا گیا۔ تینوں زرعی قوانین واپس لینے کے وزیراعظم کے فیصلے کے بعد کسانوں کے اس پہلے اجلاس میں ایم ایس پی کی گارنٹی، تحریک کے دوران مارے گئے کسانوں کے اہل خانہ کو معاوضے دیے جانے اور ہزاروں کسانوں پر مقدمات درج واپس لیے جانے کے مطالبے پر اتفاق ہوا۔ کسان رہنماؤں نے بتایا کہ کسانوں کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ وزیراعظم کے نام ایک کھلا خط لکھا جائے گا، جس میں کسانوں کے دیگر مطالبات کو بھی دہرایا جائے گا۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں شہریوں کی حالیہ مبینہ ہلاکتوں کے خلاف ہند نواز جماعت پی ڈی پی کے کارکنوں نے پارٹی کی سربراہ کی قیادت میں گورنر ہاؤس کی جانب احتجاجی مارچ کیا۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے خبر دیا ہے کہ پچھلے دنوں حیدرپورہ میں انکاؤنٹر کے دوران 4 شہریوں کی ہلاکت کے خلاف پی ڈی پی کے کارکنوں نے گورنر ہاؤس کی جانب مارچ کیا، جس کی قیادت پارٹی کی سربراہ اور سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے کی۔ تاہم مظاہرین کو گورنر ہاؤس کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس موقع پر جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے حکومت ہندوستان پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں کا قتل عام بند کیا جائے اور فرضی تصادم اور انکاؤنٹر میں مارے گئے لوگوں سے لیفٹیننٹ گورنر کو معافی مانگنی چاہیے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ حیدرپورہ میں جو واقعہ رونما ہوا ہے، ہم اس کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارا مطالبہ نہیں مانا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حیدرپورہ میں مارے گئے شہریوں میں سے 2 کی لاشیں تو واپس دے دی گئیں، لیکن تیسرے کی لاش ابھی تک نہیں ملی ہے، اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ لاش بھی لوٹائی جائے۔ واضح رہے کہ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا ہے کہ حیدرپورہ انکاؤنٹر کی تحقیقات کے نتیجے میں قصوروار پائے جانے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی۔ محبوبہ مفتی نے اس بیان کے تعلق سے کہا کہ ایل جی کا بیان اپنی جگہ، لیکن آزادانہ عدالتی تحقیقات ضروری ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ جموں کشمیر میں جمہوریت کا نام و نشان تک نہیں ہے، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حیدرپورہ انکاؤنٹر کے واقعے کے بعد جموں کشمیر کے لوگوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ افغانستان کی عبوری طالبان انتظامیہ نے ملک کی مشکلات کے حل کے لیے صوبائی معززین سے رجوع کیا ہے۔ اس دوران ننگرہار میں ہوائی اڈے کو ملکی اور غیر ملکی پروازوں کے لیے بھی کھول دیا گیا۔ عبوری طالبان انتظامیہ کے نائب سربراہ برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر نے ملک کے بڑے صوبوں ننگرہار، لغمان، پروان اور کاپیسا کے معززین اور عمائدین سے ملاقات کی اور اقتصادی مشکلات سمیت مختلف مسائل کے حل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ مولوی عبدالکبیر نے عمائدین کے ساتھ ملاقات کے بعد مذکورہ صوبوں کے متعلقہ طالبان عہدیداروں کو ضروری احکامات بھی جاری کیے۔ دوسری جانب خوراک و زراعت کے عالمی ادارے فاو نے اپنی تازہ رپورٹ میں افغانستان کی صورتحال کو انتہائی بحرانی قرار دیتے ہوئے 110 ملین ڈالر کی فوری امداد کی اپیل کی ہے۔ ایف اے او کا کہنا ہے کہ افغان کسانوں کی ضرورت اور معاونت کے لیے اسے فوری طور پر 110 ملین ڈالر کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے بچوں کے عالمی ادارے یونیسیف نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ تقریباً 14 ملین افغان بچوں کو اس وقت شدید غذائی قلت اور بھوک کا سامنا ہے۔ افغانستان کے عوام اور عبوری طالبان انتظامیہ ہمسایہ ملکوں، علاقائی ممالک اور بین الاقوامی اداروں، خاص طور سے اقوام متحدہ سے مدد اور حمایت کی اپیل کر رہی ہے۔ دریں اسنا اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے افغانستان کے عوام کے لیے بھیجی جانے والی 13ویں امدادی کھیپ ننگرہار پہنچ گئی ہے۔ صوبائی حکومت کے پریس ڈپارٹمنٹ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ ایران کی جانب سے ارسال کی جانے والی انسانی امداد کا حامل جہاز ننگرہار کے ایئرپورٹ پر پہنچ گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ امدادی سامان مرنے والوں کے اہل خانہ اور زخمیوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ادھر صوبہ ننگرہار کے پولیس کمانڈر ندا محمد ندیم نے صوبائی صدر مقام جلال آباد میں متعین ایرانی کونسلر جنرل مجید صادق دولت آبادی سے ملاقات کی۔ دوسری جانب طالبان حکومت کے صوبائی پولیس چیف نے کہا کہ ننگرہار کا بین الاقوامی ہوائی اڈہ ملکی اور غیر ملکی پروازوں کی رافت و آمد کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ دہشت گرد گروہ تحریک طالبان پاکستان نے کسی تیسرے ملک میں اپنے سیاسی دفتر کے قیام کا مطالبہ کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق حکومت پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان ابتدائی امن سمجھوتے کے 2 ہفتے بعد کہا جا رہا ہے کہ اس گروپ نے کسی تیسرے ملک میں سیاسی دفتر کے قیام سمیت 3 اہم مطالبات پیش کیے ہیں۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق حکومت نے براہ راست اور طالبان کی وساطت سے ٹی ٹی پی پر واضح کر دیا ہے کہ اس کے مطالبات قابل قبول نہیں۔ روزنامہ ایکسپریس ٹریبیون کے مطابق حکومت پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان افغانستان کے شہر خوست میں مذاکرات کے کم سے کم 3 دور ہو چکے ہیں۔ یہ مذاکرات افغان طالبان کی ثالثی میں انجام پا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ فریقین نے ابتدائی امن سمجھوتے پر عمل درآمد کے لیے کچھ کمیٹیاں بھی تشکیل دی ہیں۔ دہشت گرد گروہ تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے کسی تیسرے ملک میں سیاسی دفتر کے قیام کا مطالبہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتیں حکومت اور ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات کے حق میں نہیں اور اس عمل کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے منافی قرار دیتی ہیں۔ سوڈان میں فوج اور سیاسی جماعتوں کے درمیان مفاہمت ہو گئی ہے۔ سوڈان کی سیاسی امہ پارٹی نے کہا کہ فوج اور سیاسی جماعتوں کے درمیان مفاہمت ہو گئی ہے۔ سوڈان کی اس پارٹی کے سربراہ فاد اللہ ناصر نے کہا کہ سوڈانی فوج معزول وزیراعظم عبداللہ ہمدوک کو دوبارہ عہدے پر بحال کرے گی اور وزیراعظم ہمدوک ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ایک آزاد کابینہ تشکیل دیں گے۔ مفاہمتی معاہدے کے مطابق تمام سیاسی قیدیوں کو بھی رہا کر دیا جائے گا۔ واضح ہے کہ سوڈان میں گزشتہ مہینے فوج نے سویلین حکومت ختم کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد پورے ملک میں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر فوجی بغاوت کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے تھے اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ فوجی بغاوت کے خلاف مظاہروں کے دوران سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی بھی ہوئے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ امریکی ریاست نبراسکا کے ایک اسکول کے احاطے سے اجتماعی قبر دریافت ہوئی، جس میں کم سے کم 100 ریڈ انڈین بچوں کی لاشیں دفن تھیں۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا کہ یہ لاشیں 19ویں صدی کے آخری اور 20ویں صدی کے ابتدائی برسوں کے دوران حکومت امریکہ کی نگرانی میں چلنے والے اسکولوں میں زیر تعلیم ریڈ انڈین بچوں کی ہیں، جنہیں جبری طور پر ان اسکولوں میں رکھا جاتا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ بچے مختلف وجوہات کی بنا پر ہلاک ہوئے۔ کہا جا رہا ہے کہ بعض بچے ٹی بی اور ذاتریہ جیسی بیماریوں کی وجہ پاس پانی میں ڈوب کر ہلاک ہوئے، جبکہ بہت سے بچوں کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا۔ بہت سے بچوں کی موت کی وجوہات کی وضاحت نہیں ہو سکی اور ان کے بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں. سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھی حضور کی باتیں, سب سے اچھی حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں. ذکر احمد سے ہے ذکر احمد سے ہے بیان روشن, نور کے لفظ نور کی باتیں, نور کے لفظ نور کی باتیں.
عزیز سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلامی تاریخ, جس کے بعد دعائے امام زمانہ نشر ہوگی, جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے, جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں خدا وحدہ لا شریک کے لیے, اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر. ناظرین اکرام, سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں, اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین, پروگرام اسلامی تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اس میں ہم نے جو سلسلہ شروع کیا وہ اسلامی تاریخ کے واقعات کے حوالے سے تھا, تاکہ ایک تاریخ آپ کے سامنے پیش کی جا سکے. اور ہم الحمدللہ یہاں تک پہنچے ہیں کہ آج کی جو ہماری گفتگو ہونی ہے وہ سید بطحا, سردار مکہ, سید القریش, حضرت ابو طالب ابن عبد المطلب علیہ السلام کے حوالے سے ہوگی. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی ہیں. اگر آپ کی وہ زحمات نہ ہوتی تو پھر اسلام جو ہمارے پاس ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا. آپ محسن اسلام ہیں. آپ نے جو اپنی زندگی میں عظیم کارنامے انجام دیے, اس میں ایک جو نمایاں آپ کا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی حمایت اور ان کی حفاظت. تو ناظرین, اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی. الحمدللہ ہر پروگرام کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ جو مہمان ہوں گے, دو مہمان ہوں گے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں, جناب مولانا محمد ذاکری ناصری صاحب. جناب مولانا محمد ذاکر ناصری صاحب قبلہ، اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ جن کا رابطہ ہوگا ہندوستان سے تعلق رکھنے والے جناب سلمان حیدر نوری صاحب ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے اسٹوڈیو میں مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم۔
علیکم السلام، میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں، بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔
جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ قبلہ اجازت دیجیے، ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں وہ جناب سلمان حیدر نوری صاحب ہیں، جن کا تعلق ہندوستان سے ہے، تو ہمارے ساتھ رہیں، ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ جناب سلمان حیدر نوری صاحب، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ہم بھی آپ کی خدمت میں شکر گزار ہیں۔
جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ قبلہ آپ کی خدمت میں ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ آج جو ہماری گفتگو ہوگی وہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، جناب ابو طالب کے حوالے سے تو بڑی یعنی ایک مفصل بحث ہے، اس کے لیے ہمارا ایک پروگرام کافی نہیں ہے، لیکن جو مختصر وقت ہے اس سے استفادہ کریں گے کہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام دین اسلام سے پہلے کس دین کے تابع تھے اور پیرو تھے، اس کے اوپر آپ کچھ روشنی ڈالیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔ جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو آپ نے سوال فرمایا، اور جناب ابو طالب ایک عظیم شخصیت کا نام ہے،
بے شک،
کہ جس کو ہم محسن اسلام،
جی،
سید بطحا، سید القریش کے نام سے جانتے ہیں۔
جی
بہرحال اس مختصر سی گفتگو اور اس مختصر سے پروگرام میں،
جی جی،
ہم جو ہے جناب ابو طالب کی پوری زندگی کے اوپر روشنی نہیں ڈال سکتے، لیکن آپ کے سوال کے جواب میں یہ ہم جو ہے ایک روایت کے ذریعے،
جی،
اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔
جی
اسبا بن نباتا کی، جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایک اہم ترین صحابیوں میں سے ہیں،
اسبغ ابن نباتا،
اسبغ ابن نباتا،
جی،
ایک دم یہی سوال جو آپ نے ابھی، جی، کیا وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے یہی سوال کرتے ہیں۔
اللہ اکبر، یعنی جواب جو ہے مولا کائنات کی زبانی ہمارے ناظرین تک پہنچ رہا ہے۔
جی جی جی
بالکل،
مولا کائنات علیہ السلام کی زبانی جواب ہے۔
جی جی،
تو اسبا آ کے پوچھتے ہیں کہ اے امام امیر المومنین، آپ کے جد بزرگا جناب عبد المطلب،
جی،
اور آپ کے والد گرامی جناب ابو طالب،
جی،
اسلام سے پہلے کس دین کے پیروکار تھے؟
صحیح،
بالکل یہی سوال جو آپ نے ابھی،
جی جی،
یہاں پہ
میں نے آپ سے پوچھا۔
جی
جی،
تو دیکھیے امام فرما رہے ہیں، کانو یصلون الی البیت علی دین ابراہیم،
بے شک،
متمسکین بھی،
جی،
یعنی جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام اور
جناب عبد المطلب،
ان کے والد گرامی جناب عبد المطلب،
جی،
یہ یصلون الی البیت یعنی کعبے خدا کی طرف رخ کر کے نماز، البتہ نماز سے مراد یہاں پہ وہی نماز دین ابراہیمی منظور ہے۔
جی بالکل،
جی، علی دین ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین پہ قائم تھے،
صحیح،
متمسکین بھی،
جی،
اور اسی دین کے پیروکار تھے کہ جو حضرت ابراہیم، بلکہ کسی اور روایت میں آیا ہے کہ،
جی،
فرما رہے ہیں حضرت ابو طالب اوصیاء الہی میں سے تھے، یعنی مبلغ دین ابراہیمی میں سے تھے قبل از اسلام،
جی،
لیکن جب رسول گرامی اسلام نے،
جی،
اسلام لایا اور اسلام جب خدا کی
شروع
طرف
کی
سے شروع کی ہے، جی، تو حضور کے اس دین میں داخل ہوئے، جی، اس سے پہلے حضرت ابراہیم کے دین حریف،
جی،
میں تھے، جیسے کہ ہم زیارات میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں کہ،
جی،
کبھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مثلا آپ زیارات میں، اکثر زیارت میں ایسے آئے ہیں کہ اشہد انکم،
جی،
کنتم فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ،
بے شک، بے شک،
یعنی امیر المومنین سے خطاب ہو کے، امام صادق سے خطاب ہو کے،
جی بالکل،
ائمہ طاہرین سے خطاب ہو کے آپ فرماتے ہیں فی الاسلاب الشامخہ،
جی،
اسلاب الشامخہ سے مراد یعنی جناب ابو طالب، جناب عبد المطلب کہ جو دین توحیدی اور دین ابراہیمی کے پیروکار تھے،
یعنی ان کے جو یہ اسلاب ہیں، یہ شامخہ بڑے بزرگ اسلاب ہیں اور ارحام مطہرہ یعنی پاک رحموں سے منتقل ہو کے یہاں تک پہنچے.
بالکل، یہ ہمارا عقیدہ ہے شیعہ امامیہ کا کہ کبھی بھی امام معصوم صلب غیر مطہر اور رحم غیر مطہر میں نہیں قرار پا سکتا. بالکل پاک و منزہ ہے اس جہت سے بھی،
یعنی ماں کا بھی پاک ہونا ضروری ہے اور باپ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے.
بالکل،
یعنی یہ غیر مسلم کوئی کافر نہیں ہو سکتا ان کے پورے سلسلے میں.
ان کے پورے سلسلے میں، آبا و اجداد میں اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ ہے.
جی جی بالکل.
اور اس کے یعنی پاک و منزہ ہونے کے اوپر ہمارا یہ عقیدہ ہے شیعہ.
جی بالکل.
امامیہ کا.
بہت شکریہ قبلہ، اجازت دیجیے، ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ہیں، ان کی خدمت میں چلتے ہیں. جناب سلمان حیدر نوری صاحب آپ کی خدمت میں ہیں. آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ حضرت ابو طالب، چونکہ اس ان کی زندگی پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، تو زندگی میں ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے انسان کی ولادت کا، کہ اس کی ولادت کہاں پر ہوئی، کس ماحول میں ہوئی، کس گھرانے میں ہوئی. تو ہم آپ سے اسی حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت کس مقام پر اور کب اور کس گھرانے میں ہوئی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد بارگاہ الہی میں شکر کرتا ہوں کہ مجھے یہ موقع نصیب ہوا کہ میں اس عظیم شخصیت کے حوالے سے گفتگو کروں. جیسا کہ آپ نے بھی اس سے پہلے گفتگو ملاحظہ فرمائی،
جی،
جناب ابو طالب علیہ السلام کی ولادت،
جی،
ہم دیکھتے ہیں تو تاریخ کہتی ہے کہ آپ کی ولادت نبی اکرم کی ولادت سے 35 سال قبل مکہ مکرمہ میں ہوئی.
صحیح.
اور وہ عظیم گھرانہ، وہ عظیم خانوادہ جس میں آپ نے آنکھیں کھولی،
جی،
وہ قریش کا وہ نامور گھرانہ تھا،
جی،
کہ جس میں جناب ہاشم جیسے آپ کے مورث اعلیٰ گزرے ہیں.
بے شک.
اور خود آپ کے والد محترم کی شخصیت ایک نایاب اور نامور شخصیت تھی سرزمین عرب پر،
جی،
اس کا کوئی مثال اور کوئی ثانی نہیں ملتا.
جی.
آپ قریش کے لیے وہ عظیم پناہ گاہ اور عظیم سرپرستی رکھتے تھے کہ جو بے مثال تھی. اور خود جناب عبد المطلب کی شخصیت کا جب ہم دیکھتے ہیں،
جی،
تو اس دور میں جب کہ ہر طرف مکے میں آلودگیاں تھی، طرح طرح کے جرائم ہو رہے تھے، طرح طرح کی خباستیں تھیں،
خرافات سے بھرا ہوا معاشرہ،
خرافات سے چھلک رہا تھا معاشرہ،
جی،
ایسے دور میں بھی آپ بالکل پاک و پاکیزہ اور منزہ تھے، اور اس دور میں بھی آپ قیامت پر عقیدہ رکھتے اور لوگوں کو تاکید کرتے تھے قیامت کی سزا اور جزا کے حوالے سے.
جی بالکل.
اور آپ کے ایمان اور آپ کی عظمت کے حوالے سے خالی یہ کہ یہ جملہ کہہ دینا کافی ہے کہ جو آپ نے ابراہہ کے سامنے کہا،
جی،
اور ابراہہ سے گویا ایک مباہلہ کیا جب وہ اپنے جاہ و جلال اور لاؤ لشکر کے ساتھ آیا، جی، اور یہ چاہ رہا تھا کہ میں اپنی طاقت کے زوم میں اس خانہ خدا کو مسمار کر دوں،
جی،
تو اور ہوا بھی بہت سے جو لوگ سامنے آئے وہ سب کو رونتا ہوا آگے چلا گیا.
صحیح.
لیکن جیسے یہاں تک پہنچا اور گفتگو مختصر کرتے ہوئے جیسے ہی جناب عبد المطلب سے آپ کی برخورد ہوئی اس سے ابراہ سے،
جی جی،
تو اس وقت جب اس نے دیکھا کہ یہ بندہ کتنا پرسکون، میں ان کے جو عقیدے کی بنیاد ہے خانہ کعبہ اسے مسمار کرنے کے لیے آیا ہوں،
جی،
اور یہ اونٹوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں.
صحیح.
کہ میں تو آپ کو اس سے کہیں زیادہ عظیم مانتا تھا،
جی،
تو وہاں پرسکون لہجے میں ایک ہی جملہ کہا،
جی،
کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں اور جو اس گھر کا مالک ہے وہ اس کے لیے کافی ہے.
صحیح.
تو یہ خود یہ جملہ نشاندہی کر رہا ہے کہ آپ کی عظمت اور آپ کے اعتقاد اور آپ کے یقین کی، کہ اگر واقع آدمی اللہ کے ساتھ ہو،
جی،
اور اس کے ارادے میں ہو، اگرچہ وہ خالی ہاتھ ہو،
جی جی،
لیکن پھر بھی اس کی پشت پہ نصرت الہی رہتی ہے.
جی جناب سلمان حیدر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، واقعا بہت اچھے مطالب تھے. اجازت دیجیے، انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور آپ سے سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے، اور انشاءاللہ یہ پروگرام آگے بڑھے گا، لیکن اجازت دیجیے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے, اپنے مہمان کے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ, ہماری گفتگو چل رہی ہے جناب ابو طالب کے حوالے سے. دیکھیے, ایک اہم کردار ہے جناب ابو طالب کی زندگی میں. جب ہم تاریخ کے زاویے سے دیکھتے ہیں جناب ابو طالب کی زندگی, تو ایک نہایت اہم کارنامہ جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کا ہے کہ جو جناب عبد المطلب کے بعد آپ کے سپرد ہوتی ہے. تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جناب ابو طالب ہی کا انتخاب اس کفالت کے لیے کیوں کیا گیا, آپ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں.
دیکھیے, اس سوال کا جواب بھی میں خود جناب عبد المطلب علیہ السلام کی زبانی, اور انہوں نے اس کفالت کو جناب ابو طالب کے حوالے کرتے وقت یہ جملہ فرمایا جی. تو ملاحظہ فرمائیں, ایسے ہی قریش میں بہت سے بزرگان تھے, لیکن جناب پیغمبر گرامی کی کفالت کو جناب جی. ابو طالب کے حوالے کیوں کیا
جی.
تو اس میں اگر ہم تاریخ کے حوالے سے تاریخ کے اوراق پلٹا کے دیکھیں تو دیکھیں بالکل جواب واضح سے مل جاتے ہیں
جی.
سب سے پہلی علت جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب ابو طالب میں کچھ خصوصیات تھی, جیسے کہ ہمارے مولانا صاحب نے بھی اس سے پہلے بیان کیا. ان میں سب سے پہلی جو خصلت تھی وہ امانت داری اور دیانت داری. بالکل جب خود عبد المطلب کے آخری وقت تھا یعنی رحلت کا ٹائم تھا, تو اسی وقت جناب ابو طالب سے مخاطب ہو کے فرمایا, یا ابا طالب انی قد عرفت دیانتک و امانتک,
اللہ اکبر جی,
فکن له کما کنت له, یعنی اے ابو طالب انی قد عرفت دیانتک و امانتک, میں بالکل بخوبی جانتا ہوں آپ کی دیانت اور آپ کی امانت داری.
آپ کی دینداری اور آپ کی امانت داری دونوں کو جانتا ہوں,
اور امانت داری دونوں کو میں بخوبی جانتا ہوں
جی.
اسی لیے میں اس شخصیت کو آپ کے سپرد اور آپ کی کفالت میں دے رہا ہوں, آپ کی سرپرستی میں
جی جی.
فکن لہو کما کنت لہو
جی,
تو پس آپ گویا اس کے لیے جناب پیغمبر گرامی اسلام کی شخصیت کے لیے بالکل وہی ہوں گے جو میں ان کے لیے تھا.
اللہ اکبر,
ایک ایسی عظیم شخصیت کا نام ہے جناب ابو طالب. تو اسی جملے کے ساتھ جناب عبد المطلب نے حوالہ کیا پیغمبر گرامی اسلام کی کفالت کو ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ایک علت
جی.
اور دوسری علت اب جی. اگر آپ تاریخ میں جا کے دیکھیں
جی.
تو بخوبی آپ کو معلوم ہوگا کہ جناب عبد المطلب شیخ القریش یعنی قریش کا جو ہے سب سے بزرگ قریش تھے.
بے شک,
تو جتنے بھی مناصب اور جتنے بھی مقام و پوسٹ تھے قریش میں وہ سب جو ہے جناب عبد المطلب کی زندگی میں ان کے حوالے
جی.
جیسے آپ کہہ سکتے ہیں سقایت الحاج,
بالکل,
اور یہ حاجیوں کے لیے جو ہے وہاں پہ جگہ فراہم کرنا
جی
ان
جی.
تمام چیزوں میں جناب عبد المطلب اور اجتماعی لیول پہ
جی.
اجتماعی لیول پہ ایک بہت عظیم شخصیت تھی.
بالکل, ان کی زندگی میں ملتا ہے کہ جو یعنی ان میں اختلافات ہوتے تھے, جھگڑے ہوتے تھے, وہ سب بھی جناب عبد المطلب حل کرتے تھے.
بالکل, یعنی جناب عبد المطلب
ان میں اولیاء بھی نصب کرنے ہوتے تھے, کسی کو والی کہیں کا بنا کے بھیجنا ہے وہ بھی جناب عبد المطلب کے سپرد تھا. یہ
جی بالکل تاریخ میں یہ سب چیزیں یعنی ابھی ہم پورے نہیں گن سکتے, لیکن یہ سب چیزیں جو ہے یہ مناسب اجتماعی سب جناب عبد المطلب کے حوالے تھا
جی.
تو کہتے ہیں, تاریخ کہتی ہے کہ یہ تمام مناصب
جی
جب جناب عبد المطلب اس دنیا سے جا رہے تھے, یہ جی تمام مناصب جناب ابو طالب
سارے عہدے سارے عہدے جناب ابو طالب
من جملہ ان میں سے ایک اہم ترین
وہ کفالت
کام وہ کفالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھا
جی. بالکل,
اس کو جو ہے جناب ابو طالب کے حوالے کیا
جی. بالکل,
ایک یہ علت, اور تیسری علت
جی
خود جناب ابو طالب کی صبر و تحمل
جی.
تمام مشکلات میں وہ تحمل کر سکتے تھے, ان کے اندر یہ روحیہ یہ پاور ان کے اندر تھا کہ
نفسیاتی طور پہ اتنے مضبوط تھے
جی. اتنے مضبوط تھے
جی.
کہ یہ تمام مشکلات کو حل کر سکتے تھے
بے شک, اللہ
اور ہر موڑ پہ اس
اللہ
یعنی نبی اکرم کی مدد کر سکتے تھے. اسی لیے حوالہ کیا کہ
یعنی جناب عبد المطلب اس بات کو جانتے تھے کہ اگر کتنی بھی بڑی مشکل آئے گی تو ابو طالب خود اس کو برداشت کریں گے اور میرے بھتیجے تک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ مشکل نہیں پہنچے گی. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ. اجازت دیجیے ہم جناب سلمان نوری صاحب سے یہ سوال پوچھتے ہیں. سلمان صاحب جی, آپ کی خدمت میں ہے, آپ سے بھی ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو کفالت کی ایک ذمہ داری تھی اس کے حوالے سے آپ بیان فرمائیں کہ کس طریقے سے اور کب جناب ابو طالب کے سپرد کی گئی, اس واقعے پر آپ روشن ڈالیں.
جیسا کہ آپ نے مفصل ابھی اس حوالے سے گفتگو سنی
جی
کہ کیوں جناب ابو طالب تک یہ کفالت کے لیے انتخاب کیا گیا. میں چاہتا ہوں کہ اس پوائنٹ کو آپ کے سامنے بیان کروں کہ کس طریقے سے یہ شرف جناب ابو طالب علیہ السلام کے حصے میں آیا,
بالکل
کیسے یہ شرف آپ تک پہنچا.
جی
تو جب تاریخ میں جاتے ہیں تو اس سلسلے میں ہمیں تین باتیں ملتی ہیں,
جی
یہ تین نظریے ملتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ شرف آپ تک منتقل ہوا. اس میں پہلا جس کی طرف آگر روشنی ڈالی
جی
کہ خود اپنی وصیت میں وقت آخر جناب عبد المطلب نے اس ذمہ داری کو آپ کے حوالے کیا,
صحیح,
اور آپ نے اسے قبول فرمایا
جی.
اس کے اسباب و علل آپ نے بھی سماعت فرمایا
جی.
لیکن یہیں پہ تاریخ یہ بھی کہتی ہے جس میں پیشتر حوالہ مدارج النبوہ کا
جی,
اس میں بیان کرتے ہیں کہ خود ان سے کہا کہ آپ کون ہیں جو آپ سے ذمہ داری قبول کرے, کا خود آپ ان سے کہیں, یہ خود فہیم ہے, ذہین ہے, باشعور ہیں, یہ کس کی کفالت کو قبول فرماتے ہیں. تو آپ نے ان سب میں سے حضرت ابو طالب مومن قریش کو چنا اپنی کفالت کے لیے,
بالکل, جبکہ دوسرے فرزند بھی وہاں پہ موجود تھے جناب عبد المطلب
جی
کے,
جناب حمزہ جیسی شخصیت بھی اور وہاں اور نامور موجود تھی
جی.
لیکن یہاں پہ اس سے ایک بہترین یہ استفادہ ہوتا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام
جی
صرف کفیل حضرت محمد مصطفیٰ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم
جی,
بلکہ آپ نبی اکرم کی پسندیدہ شخصیت بھی ہیں.
بے شک, بالکل بالکل, یہ انتخاب صرف جناب عبد المطلب کا نہیں ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب
آسند
جی
جی. دوسرے یہ دوسرا طریقہ
جی,
اور تیسرا اس میں لکھا ہے کہ آپ نے قرآن دازی کی, سب کا نام لکھا تھا کسی کو شکوہ شکایت نہ رہے,
صحیح,
اور قرے میں جو ہے وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا نام آیا.
اس کا مطلب خدا کی طرف سے بھی یہی حکم تھا
جی
جی, بالکل.
یہ تین نظریے تھے جو سلسلے میں کہ یہ کیسے یہ ذمہ داری کفالت کی عظیم ذمہ داری جناب ابو طالب علیہ السلام کے حصے میں آئی
جی. بہت شکریہ, اجازت دیجئے یہاں پر ایک مختصر توقفہ لیتے ہیں. ناظرین ہماری گفتگو چل رہی ہے جناب ابو طالب کے حوالے سے, اور آپ نے دیکھا کہ جو کفالت جناب ابو طالب کے سپرد کی گئی ہے کس طریقے سے اور کن اسباب اور علل کی بنا پر یہ کفالت انجام پائی ہے. اجازت دیجئے ایک مختصر توقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے, ہمارے ساتھ رہیں, اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جی قبلہ آپ کی خدمت میں ہیں, آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر کوئی فرمان موجود ہے, تاریخ نے اس کو نقل کیا ہو, تو ہم آپ کی خدمت میں آپ سے سننا چاہیں گے.
جی ضرور, جناب ابو طالب کے بارے میں رسول گرامی اسلام کے اقوال بہت ہیں
جی.
دیکھیں آپ, تاریخ میں آیا ہے کہ جب جناب ابو طالب کی وفات ہوئی تو وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب ہو کے فرمایا, یا عم لقد ربیت صغیرا وکفلت یتیما ونصرت کبیرا فجزاک اللہ خیرا.
اللہ اکبر, بے شک
یہ نبی اکرم فرما رہے ہیں
جی
ایک اس شخصیت کے بارے میں, جناب ابو طالب کے بارے میں
جی
فرما رہے ہیں, اے چچا, اے ام, بچپنے میں میری تربیت کی آپ نے
جی.
یعنی ابو طالب کی دیکھیں اہمیت, دیکھیں
جی
نبی اکرم جو شخص سے اول ہستی ہے
بے شک
اس کی تربیت کے لیے
جی
اور اس کی پرورش جو ہے جناب ابو طالب کی گود میں,
بالکل. اور خود قرآن کہتا ہے اس کو کہ جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا آپ کو پناہ نہیں دی جی, علم یجد کا یتیم
فآوا
جی.
تو وہی آوا, وہی مأوا جو ہے نبی مکرم اسلام کے لیے جناب ابو طالب کی گود. وکفلت یتیما
جی,
اور یتیمی حالت میں کفالت جس نے قبول کی
جی,
یہ رسول خدا فرما رہے ہیں جناب ابو طالب سے, وہ آپ ہیں
جی.
ونصرت کبیرا
جی,
اور جب میں بڑا ہوا
جی جی
تو اس وقت نصر تکریمہ نصرت اور مدد اور یاری کے لیے آپ پہنچے
میری مدد کے لیے آگے
فجزاک اللہ خیرا اے ام جی اے چچا خداوند متعال آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے
جی
دیکھیں یہ بھی ہے اور اس کے علاوہ تاریخ میں آیا ہے ما زالت قریش قائدۃ عنی حتی مات ابو طالب
جی
یہ رسول گرامی اسلام جناب ابو طالب کے بارے میں فرما رہے ہیں
جی
یعنی قریش اس وقت تک جرأت نہیں تھی قریش میں
جی
میرے ساتھ جو ہے آ کے عداوت کریں
جی
جب تک ابو طالب زندہ تھے
اللہ
لیکن جب جناب ابو طالب کی رحلت ہوئی
جی
من جملہ کیوں ہجرت کی مکے سے مدینے کی طرف جناب پیغمبر گرامی اسلام نے
ان علتوں میں سے
فوراً ان علتوں میں سے ایک علت یہ ہے کہ محافظ رسول
جو ہے وہ
دنیا سے چلے گئے
بہت شکریہ قبلہ جزاک اللہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں یہیں پر ہم اپنے دوسرے مہمان کی طرف چلتے ہیں سلمان صاحب آپ کی خدمت میں ہیں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے دیکھیے سوالات بہت زیادہ تھے لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں تھی لیکن آخر میں مختصر طور پہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جناب ابو طالب کی زندگی کا اگر ہم یہ خلاصہ کریں اور یہ پوچھنا چاہیں آپ سے کہ ان کی زندگی میں سب سے اہم ترین کارنامہ کیا تھا تو آپ اس کو آپ کی نظر میں وہ کیا ہے اس کے اوپر آپ ایک مختصر سی روشنی ڈالیں
دیکھیں اس سلسلے میں
جی
کئی نقطے عرض کیے جا سکتے ہیں لیکن جتنا بیان ہو سکے اتنا بھی خدمت میں حاضر ہے
جی
ایک سب سے پہلا نقطہ جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ آپ کا سلیقہ یتیم پروری ہے
اللہ اکبر
کہ آپ نے کس حسن و خوبی اور کس احسن طریقے سے نبی اکرم کی پرورش کی
جی
کہ ایک تاریخ کا یہ جملہ کہ خود جناب ابو طالب علیہ السلام کے بچوں کو تو کبھی پریشان حالت میں دیکھا گیا ہے
اللہ اکبر جی
لیکن کبھی بھی نبی کرم کو پریشان حالت میں الجھے ہوئے بال ہوں ایسا نہیں دیکھا گیا
جی بالکل
تو خود تاریخ میں یہ بات آ جانا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے
جی
چونکہ تاریخ میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے جب اس میں کچھ انوکھا پن ہوتا ہے تو وہ جزو تاریخ بنتی ہے
بے شک
دوسرے ایک عظیم چیز یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جب ہم یتیم پروری کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے وہ اس کے لیے راشن کا ہے کھانے پینے کا ہے لباس کا ہے
جی
لیکن یہاں پہ ایک بزرگوار کا بہت اچھا جملہ ہے
جی
جو مجھے بہت پسند ہے
جی
فرماتے ہیں کہ یتیم کا راشن دینے والا نہیں مرا ہے
جی
راشن تو اسے مل ہی جائے گا
وہ تو خدا کی ذمہ داری ہے
راشن تو اسے ملنے والا ہی ہے لیکن ایک اہم چیز جو اس سے جدا ہوئی ہے وہ شفقت پدارانہ ہے
بے شک
تو لہٰذا جہاں اسے اس کھانے پینے اور لباس کی ضرورت ہے
جی
وہیں اسے ضرورت ہے کوئی ایسا ہمدرد شفیق مہربان
جی
ایسا ہو کہ جب اس کے پاس جائے تو اسے شفقت پدری محسوس ہو
بے شک
جی اس کو پدرانہ انس اور محبت اور ہمدردی ہو
جی
تو یہ ہمیں اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے اس کی طرف بھی جہاں ہم ان چیزوں خیر لگتا ہے وہیں شفقت و مہربانی اور یتیم کے اکرام کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے
جی بہت شکریہ قبلہ آپ سے ہم مزید جو ہمارے پاس وقت ہے اس کے حوالے سے جاننا چاہیں گے اگر آپ تربیت فرزند کے حوالے سے چونکہ ایک بڑا اچھا گوشہ انہوں نے یہاں پہ دیا ہے کہ مثلا کس طریقے سے انہوں نے تربیت کی ہے تو اگر آپ تربیت کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں آپ کی خدمت میں
جی ضرور تو دیکھیں جناب ابو طالب جی علیہ الصلاۃ والسلام ان کے 6 فرزند تھے جناب عقیل جناب طالب جناب جعفر اور جناب امیر المومنین
علی بن ابی طالب فرزند ہیں آپ کے 4 بیٹے ہیں
4 بیٹے اور 2 بیٹیاں کی جو تاریخ میں ان کے نام آئے
جی
ہیں
جی
تو آپ دیکھیں طالب کے بارے میں تو تاریخ میں اتنی ساری معلومات نہیں لیکن اگر جعفر کے لحاظ سے دیکھا جائے اور
جی
جناب عقیل کے حوالے سے دیکھا جائے اور جناب امیر المومنین کے حوالے سے دیکھا جائے
کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے
کہنے کی ضرورت نہیں ہے تاریخ میں ان کے کارنامے بالکل واضح اور روشن ہے آل عقیل اور آل جعفر طیار کی جو شخصیت ملی ہے ان کو
جی جی
یہ سب یہی تربیت کی بنا پہ
ہے
اور اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ
جی
جناب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں
جی
وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کی جو شب
ہجرت آپ کی قربانی
ہجرت آپ کی قربانی یہ قربانی دینا شعب ابی طالب نے جناب ابو طالب نے اپنے بچوں کو سکھایا تاریخ میں آیا ہے رات ایک رات میں رسول گرامی اسلام کے بستر پہ اپنے بیٹوں کو یعنی تین مرتبہ سلاتے تھے اور تین مرتبہ تبدیل کرتے تھے کہ کہیں مشرکین کے ہاتھ نہ چلا جائے جناب رسول گرامی.
بہت شکریہ, جزاک اللہ, بہت اہم نقطہ تھا اور بہت اچھے مطالب تھے, آپ کے شکر گزار ہیں, آپ سے اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ. سلمان صاحب آپ کے بھی شکر گزار ہیں, آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں, خدا آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. فی الحال پروگرام ہمارے اختتام کو پہنچا اور آپ کے بہت شکر گزار ہیں. واقعی جناب ابو طالب کی تربیت اگر دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کی زندگی کا کارنامہ دیکھنا چاہتے ہیں تو بس میں مختصر طور پر یہ کہوں گا کہ دو بچے پلے ہیں جناب ابو طالب کے آغوش میں, اگرچہ دوسرے بچے بھی ہیں لیکن نمایاں تاریخ میں دو بچے, ایک کون, ایک سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اگر جناب ابو طالب کی تربیت کو, ان کی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان دونوں کے فضائل اور کمالات کو آپ جمع کریں اور جب ایک جگہ جمع ہو جائیں تو اس کے بعد جناب ابو طالب کی شخصیت نظر آ سکتی ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں, یہیں پر آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحق ہے فرجان عجلان قریبا كلمح البصر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما نصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 ادركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا ارحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.